تہران کی مرکزی نماز جمعہ کے خطبے، دہشت گردانہ حملوں پر عالمی برادری کی خاموشی پر تنقید۔ امریکہ کے ساتھ دباؤ کے ماحول میں مذاکرات نہیں ہوں گے، اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب کا بیان۔ مصر میں پارلیمانی انتخابات کی تاریخوں کا اعلان، 27 اپریل سے 4 مرحلے میں انتخابات ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی خبر نامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahtv.ir، ہمارا ای میل ایڈریس ہے khabrein@sahtv.ir، اور انٹرنیٹ پر براہ راست آپ ہماری نشریات ان پتوں پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں، urdu.sahtv.ir/ios، urdu.sahtv.ir/android، اور urdu.sahtv.ir/live۔ لیجیے اب آپ خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ فرمائیے۔ تہران کی مرکزی نماز جمعہ کے خطیب نے مغرب اور علاقے کے بعض رجعت پسند حکومتوں کے حمایت یافتہ گروہوں کی دہشت گردی کے سلسلے میں عالمی برادری کی خاموشی پر سخت تنقید کی ہے۔ تہران کی مرکزی نماز جمعہ کے خطیب آیت اللہ امامی کاشانی نے مشرق وسطی کے تغیرات سے متعلق عالمی اداروں کے دوہرے معیاروں پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل جیسے عالمی ادارے عراق، شام، بحرین اور پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں کو مشاہدہ کرتے ہیں، لیکن مغرب اور صہیونی حکومت کے زیر اثر ہونے کی وجہ سے کبھی ان وحشیانہ جرائم کی روک تھام کے لیے مؤثر قدم نہیں اٹھاتے۔ انہوں نے پاکستان اور شام سمیت دنیا کے مختلف علاقوں میں انجام پانے والی دہشت گردانہ کارروائیوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ان جرائم پر سلامتی کونسل اور دیگر بین الاقوامی اداروں کی خاموشی امریکہ، صہیونی حکومت اور ان کے جرائم کے ذمہ داروں کے ساتھ ان کے تعاون کو ثابت کرتی ہے۔ تہران کی مرکزی نماز جمعہ کے خطیب نے کہا کہ سلامتی کونسل اور بین الاقوامی اداروں کے طرز عمل نے عالمی امن کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ آیت اللہ امامی کاشانی نے کہا کہ خطے کے حکام کے پاس جو پیسہ، اسلحہ اور تشہیراتی ذرائع ہیں، ان سے وہ اس علاقے میں امریکہ اور صہیونی حکومت کے منصوبوں کو کامیاب بنانے کے لیے کام لے رہے ہیں، لیکن اس میں ان کو ہرگز کامیابی نہیں ملے گی۔ انہوں نے بحرین میں عوام کے خلاف آل خلیفہ حکومت کے وحشیانہ جرائم کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ بحرین کے عوام اپنی مزاحمت جاری رکھیں گے اور سر انجام اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ انہوں نے خطے میں جاری اسلامی بیداری کی تحریک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ دشمن اس تحریک کو کچلنے کے لیے سازش کر رہا ہے، لیکن اس کو ہرگز کامیابی نہیں ملے گی کیونکہ اسلامی بیداری بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ اسلامی بیداری کی عالمی اسمبلی کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر علی اکبر ولایتی نے کہا ہے کہ علاقے میں اسلامی بیداری کو فروغ دینے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ ڈاکٹر علی اکبر ولایتی نے ایران کے وسطی شہر یزد میں انتظار اور اسلامی بیداری کے زیر عنوان منعقدہ بین الاقوامی کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی بیداری اگرچہ ایک بہت بڑی لہر ہے، پھر بھی عالم اسلام میں اس پر توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی بیداری کا مطلب اسلامی اقدار کی جانب بازگشت ہے، جس کو فروغ حاصل ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر ولایتی نے اسلام اور اسلامی بیداری کے خلاف مغرب کی سازشوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ مغرب کبھی بھی اسلامی ملکوں کی عزت اور سربلندی نہیں چاہے گا۔ اسلامی بیداری کی عالمی اسمبلی کے سیکرٹری جنرل نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ ایران اسلامی بیداری کے معاملے میں علاقے کے سبھی ملکوں سے آگے ہے کہا کہ اسلامی مذاہب میں اختلاف اور تفرقہ پیدا کرنا دشمن کی سازش ہے، جس کی مثال بہت سے ملکوں من جملہ افغانستان میں دیکھی جا سکتی ہے۔ ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی IAEA میں اسلامی جمہوری ایران کے مندوب علی اصغر سلطانیہ نے کہا ہے کہ ادارے کو یہ اعتراف ہے کہ اسے ایران کے ایٹمی سرگرمیوں میں کسی بھی طرح کا انحراف نہیں ملا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ثبوت ہے۔ علی اصغر سلطانیہ نے جمعرات کی رات ایک انٹرویو میں ایران کے ایٹمی سرگرمیوں کے بارے میں IAEA کے ڈائریکٹر جنرل کی تازہ ترین رپورٹ کے سلسلے میں کہا کہ اس رپورٹ کے مطابق 10 سال کے معائنے کے بعد بھی ایران کے ایٹمی سرگرمیوں میں فوجی مقاصد کی جانب کسی بھی طرح کے انحراف کے شواہد نہیں دیکھے گئے ہیں۔ علی اصغر سلطانیہ نے کہا کہ یوکیا امانو کی تازہ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایران میں یورینیم کی افزودگی IAEA کی نگرانی میں بلا کسی مشکل کے جاری ہے۔ علی اصغر سلطانی نے کہا کہ رپورٹ میں یہ بھی تصدیق کی گئی ہے کہ 20% کے گریڈ تک یورینیم کی افزودگی نیوکلیائی میڈیسن کی تیاری کی غرض سے تہران کے تحقیقاتی ری ایکٹر کے لیے انجام دی گئی ہے۔ ایران کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں آئی اے ای اے کے سربراہ یو کے امانو کی تازہ رپورٹ جمعرات کی رات بورڈ آف گورنرس کے اراکین کو پیش کی گئی۔ آئی اے ای اے کے سربراہ کی رپورٹ عام طور پر بورڈ آف گورنرس کے اجلاس سے 10 روز قبل رکن ممالک کو سونپ دی جاتی ہے۔ بورڈ آف گورنرس کا اجلاس آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں آئندہ 4 مارچ کو شروع ہوگا۔ اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے نمائندے نے کہا کہ ایران ہر طرح کے دباؤ اور دھمکی سے صاف ماحول میں امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب محمد خزائی نے جمعرات کو نیو یارک میں عالمی سفارتکاروں، امریکی دانشوروں اور یونیورسٹیوں کے اساتذہ کے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے حکام امریکہ کے ساتھ دو طرفہ احترام کی بنیاد پر تعمیری مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ ایران کے مندوب نے ساتھ ہی اس بات پر تاکید کی کہ البتہ ایران ایسے کسی بھی مذاکرات کے لیے ہرگز تیار نہیں جس کا مقصد ایران کے عوام پر مزید دباؤ ڈالنا ہو۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مندوب نے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے مسئلے پر قائد انقلاب اسلامی کے حالیہ بیانات کا کچھ حصہ بھی پڑھ کر سنایا اور کہا کہ قائد انقلاب اسلامی نے واضح کر دیا ہے کہ ہم منطق پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں اور منطقی اقدامات کو سمجھتے ہیں۔ امریکہ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ منطقی رویہ اپنانے پر تیار ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مندوب نے کہا کہ ایران امریکہ کا رویہ دیکھ رہا ہے اور ایران میں یہ تصور پایا جا رہا ہے کہ امریکی حکومت کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ وہ مذاکرات کے ذریعے زیادہ دباؤ ڈالے یا مذاکرات کے لیے مزید دباؤ ڈالیں۔ ایران کے مندوب نے کہا کہ ایران پر دباؤ ڈالنے کی پالیسی کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان بنیادی مسئلہ ایٹمی معاملہ نہیں بلکہ دونوں طرف سے پائی جانے والی بے اعتمادی ہے جو گزشتہ 3 عشروں سے جاری ہے۔ مصر میں صدر محمد مرسی نے پارلیمانی انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کر دیا ہے۔
مصر کے صدر محمد مرسی کے فرمان میں اعلان کیا گیا ہے کہ اس ملک میں پارلیمانی انتخابات 4 مرحلوں میں انجام پائیں گے اور نئی پارلیمنٹ کا پہلا اجلاس 26 جولائی کو ہوگا۔ محمد مرسی کے فرمان کے مطابق پارلیمانی انتخابات کا پہلا مرحلہ 27 اپریل نیز 4 اور 5 مئی کو انجام پائے گا۔ پہلے مرحلے میں قاہرہ سمیت 5 صوبوں میں پولنگ ہوگی۔ اس فرمان کے مطابق مصر کے پارلیمانی انتخابات کا دوسرا مرحلہ 2-3 جون کو انجام پائے گا۔ اس مرحلے میں چیزہ اور اسکندریہ سمیت 8 صوبوں میں ووٹنگ ہوگی۔ تیسرا مرحلہ 9 اور 10 جون کو ہوگا۔ اس مرحلے میں بھی 8 صوبوں میں ووٹنگ ہوگی اور آخری مرحلہ 19, 20, 26 اور 27 جون کو انجام پائے گا۔ مصر میں عام انتخابات کی تاریخوں کا اعلان ایسی حالت میں کیا گیا ہے کہ مصر کے داخلی حالات بحرانی ہیں اور حزب اختلاف کے سب سے بڑے اتحاد نیشنل سیلویشن فرنٹ نے انتخابات میں شرکت نہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس وقت کے مصر کے تمام لبرل سیاستداں جو نیشنل سیلویشن فرنٹ میں شامل ہیں اس کوشش میں ہیں کہ انتخابات نہ ہو سکیں۔ اس فرنٹ نے محمد مرسی کی قومی مذاکرات کی پیشکش کو بھی مسترد کر دیا ہے۔ مصر میں کئی مہینے سے حکومت کے مخالفین اور حامیوں کے مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے جن میں اب تک متعدد افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ہنگاموں میں سرکاری املاک کو نقصان بھی پہنچا ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ سابق عامر حکومت کی باقیات انقلاب مصر کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر موقع سے فائدہ اٹھا رہی ہیں اور وہ کسی بھی طرح مصر کے عوام کے انقلاب کو سبوتاج کر دینا چاہتی ہیں۔ ان حالات میں ہر قسم کی سیاسی کشیدگی کو ہوا دینا ان عناصر کو موقع دینے کے مترادف ہے۔
شام کی حکومت نے ایک بار پھر مسلح گروہوں کے ساتھ غیر مشروط مذاکرات کی آمادگی کا اعلان کیا ہے۔ شام کے وزیر اطلاعات و نشریات عمران الزابی نے سبھی مخالف گروہوں سے کہا ہے کہ مذاکرات میں سنجیدگی کے ساتھ شرکت کریں۔ انہوں نے کہا کہ شامی حکومت سبھی مسلح گروہوں کے ساتھ مذاکرات کرنے کو تیار ہے، البتہ اس کے لیے ان گروہوں کو اپنے ہتھیار رکھنے ہوں گے۔ شام کے وزیر اطلاعات و نشریات نے کہا کہ ان مذاکرات کا مقصد شام کے بحران کا سیاسی حل تلاش کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں اور جو شامی گروہ ان مذاکرات میں حصہ لینا چاہتا ہے وہ ان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ شام کے وزیر اطلاعات و نشریات نے کہا کہ جب مذاکرات کی بات ہوتی ہے تو شامی حکومت غیر مشروط مذاکرات کی بات کرتی ہے تاکہ کوئی بھی گروہ مذاکراتی عمل سے دور نہ رہ جائے۔ شام کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ جمعرات کی شام دمشق میں ہونے والے دھماکوں میں القاعدہ سے وابستہ گروہوں کا ہاتھ ہے۔ اسی کے ساتھ شام کی فوج نے بعض دستاویزات جاری کی ہیں جو ثابت کرتی ہیں کہ شام میں دہشت گرد گروہوں کو قطر اور سعودی عرب اسلحے فراہم کرتے ہیں۔ یہ ایسی حالت میں کہ اسلامی جمہوری ایران اور حزب اللہ نے دمشق کے دھماکوں کی مذمت کرتے ہوئے شام کے تمام سیاسی گروہوں سے موجودہ حالات میں ہوشیاری سے کام لینے کی سفارش کی ہے۔
اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ نے جمعرات کی رات ایک بیان جاری کر کے دمشق میں جمعرات کے روز ہونے والے دہشت گردانہ حملوں کی مذمت کی ہے۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ اس میں شک نہیں کہ شام کی قوم کے بدخواہ اس ملک میں امن و استحکام کی بحالی سے وحشت زدہ ہیں اور قومی آشتی کے عمل کو اپنے مفاد کے خلاف سمجھتے ہیں، اسی لیے اس قسم کے وحشیانہ حملے کر رہے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ نے اپنے اس بیان میں شام کی تمام سیاسی جماعتوں اور ملک میں امن و استحکام کے طرفدار گروہوں سے سفارش کی ہے کہ ہوشیاری سے کام لیتے ہوئے شام کے عوام کے خلاف انسانیت مخالف سازشوں کو ناکام بنا دیں۔ ایران کی وزارت خارجہ نے علاقائی اور خطے سے باہر کے ملکوں سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ شام میں قیام امن کے لیے قومی آشتی کے مذاکرات کی حمایت کریں۔ حزب اللہ نے بھی ایک بیان جاری کر کے شام میں بم دھماکوں اور بے گناہ مردوں، عورتوں اور بچوں کو خاک و خون میں غلطہ کرنے کی کارروائیوں کی مذمت کی ہے۔ حزب اللہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ انسانیت کے دشمن دہشت گرد گروہ بے گناہ عام شہریوں کے قتل عام کے کسی بھی اقدام سے دریغ نہیں کر رہے ہیں اور انہیں شام کے بے گناہ عوام کو غم و اندوہ میں مبتلا کرنے میں کوئی آر نہیں ہے۔ دوسری طرف شام کے ایک تجزیہ نگار اکرم مکنا نے العالم سے گفتگو میں دمشق کے دھماکوں کا ذمہ دار امریکہ اور صہیونی حکومت کو قرار دیا ہے۔ دوسری طرف شام کی وزارت خارجہ نے سلامتی کونسل کے چیئرمین اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے نام دو الگ الگ خطوط میں اعلان کیا ہے کہ دمشق میں جمعرات کو ہونے والے وحشیانہ بم دھماکوں میں القاعدہ سے وابستہ گروہوں کا ہاتھ ہے۔ شام کی وزارت خارجہ نے سلامتی کونسل اور اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ شام میں ہونے والے دہشت گردانہ حملوں کی صراحت کے ساتھ مذمت اور دہشت گردی کی حامی حکومتوں کے خلاف تادیبی اقدامات کیے جائیں۔ یاد رہے کہ جمعرات کو شام کے دارالحکومت دمشق میں دو بم دھماکوں میں اسکولی بچوں سمیت 70 بے گناہ شہری جاں بحق اور 200 سے زائد زخمی ہو گئے تھے۔ ادھر شام کی فوج کے سائبر یونٹ نے ایسے دستاویزات جاری کیے ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ سعودی عرب اور قطر شام میں سرگرم دہشت گرد گروہوں کے لیے لبنان کی المستقبل پارٹی کے توسط سے اسلحے بھیج رہے ہیں۔ شام کی فوج کے سائبر یونٹ نے جمعرات کی رات ایک رپورٹ میں اعلان کیا ہے کہ اس نے اس بات کے دستاویزی ثبوت حاصل کر لیے ہیں کہ سعودی عرب اور قطر کی حکومتیں شام میں سرگرم دہشت گرد گروہوں تک لبنان کی المستقبل پارٹی کے سربراہ سعد حریری کے ذریعے اسلحے اور مالی امداد پہنچاتی ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ شام کی حکومت دسمبر 2012 میں دہشت گرد گروہوں کو اسلحہ سپلائی کرنے کے الزام میں سعد حریری اور ان کے سیاسی اتحادیوں عقاب سقر اور لوئی مقداد کی گرفتاری کا وارنٹ جاری کر کے انٹرپول سے درخواست کر چکی ہیں کہ انہیں گرفتار کر کے دمشق کے حوالے کیا جائے۔
بحرینی ذرائع کا کہنا ہے کہ سیکورٹی فورس کے حملے میں ایک اور شہری جو مظاہرے میں شریک تھا شہید ہو گیا ہے۔ رشا ٹوڈے کے مطابق 20 سالہ بحرینی نوجوان محمود عیسیٰ الجزیری جو بحرین کے انقلاب کے آغاز کی دوسری سالگرہ کے موقع پر 14 فروری کو ہونے والے مظاہرے میں شریک تھا، النبی و صالح نامی علاقے میں سیکورٹی فورس کے زہریلی گیس کے گولے کے حملے میں بری طرح زخمی ہو گیا تھا اور جمعے کو وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا۔ بحرینی سیکورٹی فورس کے اہلکاروں نے بہت ہی قریب سے الجزیری کو زہریلی گیس کے گولے کا نشانہ بنایا تھا، جس کے فوراً بعد وہ کوما میں چلا گیا تھا۔ 14 فروری کو دوبارہ شروع ہونے والے مظاہروں کے بعد سے اب تک 3 بحرینی شہری آل خلیفہ حکومت کے کارندوں کے ہاتھوں شہید ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف جمعیت الوفاق اسلامی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اس سال 14 فروری سے اب تک پرامن مظاہروں کے دوران 26 افراد گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ بحرین کے عوام کا پرامن انقلاب 14 فروری 2011 کو شروع ہوا تھا، جو بحرینی اور سعودی فوجوں کے ظالمانہ اور وحشانہ حملوں کے باوجود جاری ہے اور بحرینی عوام ابھی تک اپنے جائز اور قانونی مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں ہو جاتے وہ اپنی پرامن تحریک جاری رکھیں گے۔ بحرینی عوام ملک میں سیاسی اصلاحات اور جمہوریت کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ہندوستان کے اعلیٰ حکام، سبھی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں اور اسی طرح پاکستان نے حیدرآباد دکن کے دہشت گردانہ بم دھماکوں کی مذمت کی ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ نے حیدرآباد دکن کے دہشت گردانہ بم دھماکوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ مجرموں کو کسی بھی صورت میں معاف نہیں کیا جائے گا۔ ابھی تک کسی شخص یا گروہ نے ان بم دھماکوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ اس اختلاف کی سب سے بڑی جماعت بھارتی جنتا پارٹی کے صدر راج ناتھ سنگھ نے بھی ان دھماکوں کی مذمت کرتے ہوئے اس واقعے کی سنجیدگی سے تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ واقعہ بہت ہی غم انگیز اور گھناؤنا ہے۔ ادھر حکومت پاکستان نے بھی حیدرآباد دکن کے بم دھماکوں کی مذمت کرتے ہوئے انہیں عالمی امن کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا۔ پاکستانی وزارت خارجہ کی طرف سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ دہشت گردی کسی بھی صورت میں ہو اور اس کے کوئی بھی مقاصد ہوں یا بین الاقوامی امن اور سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان خود دہشت گردی کا شکار ہونے کے ناطے یہاں کے عوام ہندوستانی عوام کے درد کو سمجھتے ہیں اور ان کی دعائیں اس حملے کے متاثرین کے ساتھ ہیں۔ جمعرات کو ہندوستان کے جنوبی شہر حیدرآباد دکن میں ہونے والے دو دہشت گردانہ بم دھماکوں میں 20 افراد ہلاک اور 80 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ دونوں ہی بم سائیکلوں میں نصب کیے گئے تھے جو 100 میٹر کے فاصلے سے پھٹے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے رکن ملکوں کے فوجی بجٹ میں کمی کی بابت خبردار کیا ہے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل آندریس فوگ راس موسا نے کہا کہ اگر نیٹو کے رکن ممالک اپنے فوجی بجٹ میں کمی کے پروگراموں کو ملتوی نہیں کرتے تو پھر نیٹو کی آمادگی کی شرح اور اسی طرح رکن ملکوں کی تعداد میں بھی کمی ہو جائے گی۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ نیٹو کے رکن ملکوں میں اقتصادی بحران کے باوجود نیٹو کے رکن ملکوں کے سربراہوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ملکوں کے فوجی بجٹ میں کمی اور اس سے ہونے والے نقصانات سے بھی ہوشیار رہیں۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ اگر نیٹو کے رکن ممالک اپنے فوجی بجٹ میں کمی کرتے ہیں تو پھر نیٹو کی فوج نئے خطرات کا مقابلہ کرنے کی توانائی کھو دے گی۔ وائٹ ہاؤس نے چیک ہیگل کو وزیر دفاع نہ بنانے کی ریپبلکن سینیٹروں کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ ایسوسیٹڈ پریس کی رپورٹ کے مطابق وائٹ ہاؤس نے جمعرات کو 15 ریپبلکن سینیٹروں کی درخواست مسترد کر دی کہ وزیر دفاع کی حیثیت سے چیک ہیگل کا نام واپس لے لیا جائے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان جے کارنی نے جمعرات کو اس سلسلے میں کہا کہ یہ بے معنی موقف ہے جو وقت تلف کرنے کے مطابق ہے۔ انہوں نے کہا کہ وائٹ ہاؤس سمجھتا ہے کہ چیک ہیگل کو وزیر دفاع کی حیثیت سے ایوان نمائندگان کی حمایت حاصل ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ریپبلکن سینیٹر ریچرڈ شیلوی کی جانب سے حمایت کے اعلان کے بعد چیک ہیگل کی پوزیشن بہتر ہو گئی ہے اور ایوان میں ان کی حمایت کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ شمالی امریکہ میں برفانی طوفان کے باعث نظام زندگی درہم برہم ہو کر رہ گیا ہے۔ نیو یارک سے موصولہ خبروں میں کہا گیا ہے کہ اس برفانی طوفان میں اب تک ایک شخص ہلاک، متعدد پروازیں منسوخ، اسکول بند اور متعدد علاقوں کی بجلی منقطع ہو گئی ہے۔ شدید برف باری کی وجہ سے ان علاقوں میں نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ سفری معمولات بری طرح متاثر ہوئے ہیں جس کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک ہو گیا ہے۔ امریکی ریاست میسوری کے گورنر نے آمد و رفت میں مشکلات اور بجلی کی سپلائی منقطع ہو جانے کے امکان کے پیش نظر ایمرجنسی نافذ کر دی ہے، جبکہ ریاست کنساس کے گورنر نے طوفان کی وجہ سے سرکاری دفاتر بند رکھنے کا حکم دے دیا ہے۔ کنساس شہر میں ہر ایک گھنٹے میں 5 سے 8 سینٹی میٹر برف باری ریکارڈ کی گئی ہے، جس کی وجہ سے 90% سے زائد پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں، جبکہ شاہراہوں پر کئی حادثات بھی پیش آئے ہیں۔ اور آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ تہران کی مرکزی نماز جمعہ کے خطبے، دہشت گردانہ حملوں پر عالمی برادری کی خاموشی پر تنقید۔ امریکہ کے ساتھ دباؤ کے ماحول میں مذاکرات نہیں ہوں گے، اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب کا بیان۔ مصر میں پارلیمانی انتخابات کی تاریخوں کا اعلان، 27 اپریل سے 4 مرحلے میں انتخابات ہوں گے۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی خبریں اپنے اختتام کو پہنچتی ہیں۔ تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ دیکھتے رہیے، پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔